اس لیے یہ جو تعارف ہے اس تعارف کی وجہ, اس تعارف کا سبب ہم تم نہیں ہیں, اس تعارف کا سبب اللہ ہے. تو انسان دنیا میں اس تعارف کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے, اس تعارف کی وجہ سے زندگی گزرتی ہے, اس تعارف کی وجہ سے روز و شب بسر گزر ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ تم یہ بھی تو سوچو کہ اگر اللہ کا نام نہ ہوتا تو تم کہاں ہوتے. تو تمہاری پہچان اور تمہاری زندگی کا مقصد یہ سارے کا سارا کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہے. اس لیے اس کی عبادت کرو, اور اس عبادت والے راستے کا نام تقویٰ ہے. اور دیکھو یہ نہ بھولو کہ جس تقویٰ کا ہم بار بار تمہیں حکم دے رہے ہیں, اس کو اگر اختیار نہیں کرو گے تو کیا ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں پالا, تمہیں عقل دی, ہدایت والا راستہ بتلا دیا, اس کے باوجود اگر تم ادھر نہیں آؤ گے اور شیطان والے راستے کو اختیار کرو گے تو یا دنیا کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہو, اپنی مرضی کے مطابق گزارو گے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تمہارا خالق ہے اور جو مالک ہے اور جو اتنی بڑی ہستی ہے, اس سے تم چھپ کے کہیں جاؤ گے؟ اس کی نگہبانی, اس کی حفاظت, اس کی نگرانی, اس سے چھپ کے تم کہاں جا سکتے ہو؟ اس لیے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر نگہبان ہے. رقیب رقبہ, رقبہ کہتے ہیں گردن کو, گردن سے رقبہ سے رقیب اس لیے بنا کہ جو کسی کی حفاظت پہرے دار جو ہوتا ہے وہ انسان جن کی حفاظت کرتا ہے ان کی طرف اشارہ ہے کہ سر اور گردن یہ سب سے بلند حصہ ہے, گردنوں کی طرف وہ دیکھتا ہے اور دیکھتے ہوئے گردن گھماتا ہے. اس لیے رقبہ سے رقیب آیا, وہ نگہبان جس کی نگہبانی سے, جن کی نگہبانی وہ کر رہا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو. یہ ہے صفت رقیب. اور رقیب کے کئی اور معانی ہیں. ایک رقیب تو عام ہے نگہبان, نگران, محافظ, ذمہ دار, پہرے دار. اور رقیب کا ایک اور معنی ہے حاسد. حاسد یعنی وہ جو دشمنی کرتا ہے, وہ جو دشمنی کرتا ہے اور وہ جو حسد کرتا ہے. جیسے کہ غالب نے کہا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب, گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. تو محبوب کے لبوں کی تعریف اس لیے کی گئی کہ ان لبوں سے نکلنے والی گالیاں بھی محب نے محبوب کی گالیوں کو بھی شوق سے سنا. یہ کمبخت جو وہ اور یہاں پر عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے تھے, صحابہ رضی اللہ عنہم اس انتظار میں رہتے تھے کہ یہ شیریں لب اور یہ مبارک لب ہلے اور ان سے حق کی کوئی بات نکلے اور ہم سنیں. لب و رخسار تو ہر ایک کو اللہ دیتا ہے, لیکن وہ لب جن لبوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت. تقوی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ تقوی بڑی اہم چیز ہے, تقوی بڑی اہم نیکی ہے. تقوی اللہ کو بندوں کے محبوب اور مرغوب اعمال میں سے ایک چوٹی والا عمل ہے. تقوی کے بارے میں فرمایا کہ ویسے تو قرآن میں ہم نے بتایا تھا کہ 150 کے قریب آیات ہیں اور ڈھیر ساری احادیث ہیں, ان کو ضمنی طور پہ ہم اللہ تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے مکمل کریں گے. یہ فرمایا کہ دو آیات بڑی اہم ہیں تقوی کے بارے میں, اور یہ سے قبل بیان ہوا. فرمایا کہ ایک تو یہ فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. تقوی کے بارے میں دو آیات نہایت ہی اہم آیات ہیں. ایک میں تو یہ فرمایا کہ زیادہ سفر یہ سب سے بہترین مسافر کے لیے زیادہ سفر وہ ہے تقویٰ، ایک بات. دوسری بات یہ فرمائی کہ اس انسان کی دنیا کی زندگی کے سفر کے لیے زیادہ سفر تو تقویٰ ہے، لیکن اس سفر والے مسافر کے لیے جو لباس ہے وہ بھی تقویٰ والا ہے. اب انسان تو ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اب یہ انسان کا بدن ہے، اس بدن کے لیے انسان دو کام کرتا ہے، ایک تو بدن کو غذا دیتا ہے کھانا پینا، اور دوسرا اس بدن کو لباس سے ڈھانپتا ہے. یہ دونوں چیزیں اس انسان کے بدن اور جسم کی اہم چیزیں ہیں، اہم لوازمات ہیں، اہم ضروریات ہیں. بدن کے اوپر لباس اور جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں کھانا پینا. تو فرمایا کہ دونوں میں اگر تقویٰ آ جائے تو کام بن گیا. اور دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک سفر ہے، اس سفر کا آغاز آدم سے ہوتا ہے، جب ہر پیدا ہونے والا انسان نطفہ، علقہ، مضغہ ان کیفیات سے گزر کر ماں کے پیٹ میں جسم کی صورت اختیار، نطفہ، علقہ، مضغہ ان کیفیات سے گزر کر ماں کے پیٹ میں جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، وہاں سے سفر شروع ہوا. بلکہ اور پیچھے جائیے تو نطفہ اپنی حقیقت میں منی کے چند قطروں کا نام ہے، اس سے بھی اور پیچھے یہ سفر بڑا طویل ہے. اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ انسان کو، انسان کو وعظ و نصیحت کی اور لمبی لمبی تقریروں کی اور بحث اور دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اگر عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، تو یہ کسی سے الجھے اور بات کیے بغیر ایک جگہ بیٹھ جائے، خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر لے اور اپنے بدن کو دیکھے، اپنے جسم کو دیکھے، اور پھر غور کرے اور اپنے آپ سے کہے کہ میاں تم کون ہو، اور تم کہاں سے آئے ہو، اور تم کہاں تھے، اور تم نے کہاں جانا ہے. وہ سفر جو عالم ارواح میں تھا کب تھا کسی کو علم نہیں. یہ روح جو ہمارے جسم کے اندر ہے، یہ روح ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال پہلے اللہ کے سامنے حاضر ہوئی تھی. اس روح نے اس وقت اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا، جب اللہ نے یہ پوچھا تھا الست بربکم، سارے انسانوں کی روحیں جمع ہوئی تھی، پوچھا تھا الست بربکم، تو سب نے کہا تھا، پوچھا تمہارا رب میں نہیں کون ہے، سب نے کہا تھا کہ بلا، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے. یہ سفر وہاں سے شروع ہوا. ہاں بھائی، جب عالم ارواح میں تم نے اقرار کر لیا، کروڑوں سال پہلے تم نے اقرار کر لیا کہ ہم اس سفر میں ہیں، اور تم نے یہ اقرار کیا کہ اس سفر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ روح یہ دنیا میں جائے گی، اس زمین کے اوپر بسے گی، ایک جسم کے اندر داخل ہو کے رہے گی. افسوس یہ ہے، افسوس یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ یہ روح جس نے وہاں وعدہ کیا تھا، یہاں دنیا کی زندگی میں آ کے اپنے وعدے کو بھول گئی. اب کوئی یاد دہانی کراتا ہے کہ بھائی وہ جو وعدہ تم نے کیا تھا وعدہ پورا کر، تم تو کہتے تھے کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کو نہیں پکاریں گے. یہ کیا ہوا کہ اس کے پاس بھی اور اس کے پاس بھی جا کر اپنے جبین کے اس تقدس کو برباد کر رہے ہو. وہ جو عالم ارواح وہ سفر دیکھیے شروع ہوا, وہ چلتے چلتے آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے اور کہاں کہاں سے آپ ہو کے آئے. اب ذرا آ جائیے, فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. زمر آیت نمبر 6, یخلقکم تم کو اس نے پیدا کیا کیسے؟ فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹ میں. ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ میں رہا, سفر کا ایک مرحلہ, وہاں سے شفٹ ہوئے آپ, عالم ارواح سے شفٹ ہو گئے. اب یہ ماں کا پیٹ ہے, ہاں ابھی روح آ رہی ہے, نطفہ علقہ مضغہ بنا, اب جب گوشت ہڈیاں بنی, ثم کیا ہے کسون العظام لحما, ہڈیوں پر جب گوشت چڑھنے لگا, اب فرشتہ آ گیا. اب اس نے بتایا کہ اب یہ سفر کا ایک اور مرحلہ ہوا, وہ یہ ہے کہ اب وہ روح بلائی جائے گی, روح کو لایا جائے گا. وہ روح جو وہاں تھی وہاں سے آ گئی, عالم ارواح سے آ گئی اور آ کر ماں کے پیٹ کے اندر تین اندھیروں والے اندھیرے میں اس چھوٹی سی مخلوق کے جسم کے اندر ڈال دی گئی بغیر آپریشن تھیٹر کے. سبحان اللہ, کس نے محسوس کیا, کون سے کیمرے نے روح کے آنے کو محفوظ کیا, کون سا کیسٹ بنا, روح کو کسی نے دیکھا؟ پھر یہ روح کون لایا؟ ایک فرشتہ لایا, وہ فرشتہ آیا, فرشتہ روح کو لایا, فرشتہ آیا, فرشتے نے آ کر اس روح کو اس چھوٹے سے ننھے مننے جسم کے اندر داخل کر دیا. اب اس جسم کے اندر دھڑکن پیدا ہوئی اور پھر چار باتیں لکھ دی گئیں کہ تمہاری تقدیر یہ ہے. سبحان اللہ, اب آپ بتائیے یہ سفر ہے, اب یہ سفر آگے چلے گا. فرمایا دیکھو تم کو تین اندھیرے کیا ہیں, یہ ماں کا پیٹ. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. تین اندھیرے, تین اندھیرے, ان تین اندھیروں میں وہ ہستی, وہ خالق و مالک جو تین اندھیروں میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہے, یا دنیا کی زندگی میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا؟ پھر تم کیوں اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہو؟ پھر تم کیوں دوسروں سے ڈرتے ہو؟ کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ جو ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں تمہاری حفاظت کرتا رہا, تمہیں کھلاتا پلاتا رہا اور تمہیں پالتا رہا, تمہیں پھر اس سے باہر نکالا, وہ دنیا میں تمہیں چھوڑ دے گا, تنہا چھوڑ دے گا, تمہاری حفاظت نہیں کرے گا, تمہیں رزق نہیں دے گا, کیسے ممکن ہے؟ پھر تین, ایک ماں کا پیٹ, یہ بھی اندھیرا. پھر ماں کے پیٹ میں جو رحم ہے, وہ رحم خاص مخصوص جگہ, وہ بھی اندھیرا. اس رحم کے اندر ایک باریک جھلی ہوتی ہے, اس جھلی کے اندر یہ لوتھڑا چھوٹا سا ہوتا ہے, یہ جھلی کا اندھیرا, اور جھلی پھر رحم کا اندھیرا, اور رحم پھر ماں کے پیٹ کا اندھیرا. تین اندھیروں سے, اندھیرے سے اندھیرا, اندھیرے سے اندھیرا, تین اندھیروں میں جو تمہیں پالتا ہے, کیا دنیا میں تمہیں نہیں پالے گا؟ تین اندھیروں میں, اب دیکھیے باریک جھلی ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر اس سے واقف ہے, اس باریک جھلی کے اندر فرشتہ گیا کہ نہیں گیا, کیسے گیا, اور روح جسم کے اندر کیسے ڈالی, اس پہ سائنس غور کرے، ڈاکٹر غور کریں، اور چیزوں پہ اور علم پر ایمان نہ لائیں، اللہ پر ایمان لائیں. یہی وجہ ہے کہ جن غیر مسلم ڈاکٹروں کو عقل اور سمجھ بوجھ ہوتی ہے، وہ جب اتنی باریکیوں کو دیکھتے ہیں فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی ہے، ان تمام چیزوں پہ قادر ہے. وہ تین اندھیرے، وہاں اللہ نے آپ کو رزق دیا، کھانا پینا دیا، دنیا میں آ کے تم یہ سمجھنے لگے کہ ہاں ایگریمنٹ ختم ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے، کیا کھائیں گے پیئیں گے. دنیا میں پھر اللہ نے تمہیں ہاتھ پیر دیے، اللہ نے عقل دی، سمجھ بوجھ دی، محنت کر سکتے ہو. ماں کے پیٹ میں تم محنت بھی نہیں کر سکتے تھے، ماں کے پیٹ میں تم بات بھی نہیں کر سکتے تھے، ماں کے پیٹ میں تم بدن کو حرکت بھی نہیں دے سکتے تھے، ماں کے پیٹ میں تمہارے پاس کوئی تجربہ، کوئی ڈگری وغیرہ بھی نہیں تھی. جب وہاں اللہ 9 مہینے بغیر کسی ایگریمنٹ کے، بغیر کسی جاب کے اللہ تمہیں کھلا پلا سکتا ہے، تو دنیا کی زندگی میں بھی بندوں پہ بھروسہ نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. ہاں دیکھیے یہ سفر ہے، اس سفر کے بارے میں فرمایا کہ اس سفر میں جب زیادہ سفر، اس کو ہم کہتے ہیں سفر میں توشہ ساتھ لے لو. یہ توشہ کیا ہے؟ یہ ہے زیادہ سفر. جب انسان سفر پہ جاتا ہے تو والدہ یا بیوی، گھر والے، لمبا سفر ہے، کھانا باہر کیا کھاؤ گے؟ اچھا کھانا نہیں ملتا، ٹیفن میں یا کسی برتن میں کھانا دے دیا، گھر کا اچھا عمدہ پاک اور نمازی ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا کھایا کرو، یہ باہر کے گند، یہ گند بلا نہیں کھایا کرو. گھر والوں کا کھانا، گھر والے نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، حلال پاک غذا ہے، وہ ساتھ لے کے سفر میں جایا کرو. اس لیے کہ گند بلا کھاؤ گے تو تمہاری عبادات پہ اثر پڑے گا، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی، اور نماز اگر پڑھ لی تو اس میں جان نہیں ہوگی، ذکر کرتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا، دعا میں لذت نہیں ملے گی. اس لیے کہ غذا جو اندر گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے. بے نمازی اور یہ فساق و فجار اور کافر اور یہ گندے، ان لوگوں کے گندے ہاتھوں کی گندی غذا کھاؤ گے، اندر کیا صفائی ہوگی؟ اس لیے یا تو دیندار اچھے پاک صاف ہوٹل ہوں، اور اچھے مسلمان باورچی اور پکانے والے ہوں، اور یا اپنے گھر والے، اپنے گھر والوں کے پاک ہاتھوں کا بنا ہوا پاک کھانا، وہ ٹھنڈا ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن یہ مرکن گرم تازہ غذاؤں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو سفر میں توشہ، وہ توشہ کیا ہے؟ وہ حلال غذا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ کیا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. سفر میں یعنی دنیا اور زندگی کا سفر، اور سفر کی دوسری چیز لباس، تقوی والا لباس پہنو. اِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلْ بِزَادٍ مِّنَ التُّقَى وَلَاقَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَ نَدِمْتَ عَلَىٰ أَلَّا تَكُونَكَ مِثْلِهِ وَأَنَّكَ لَمْ تَرْصَدْ كَمَا كَانَ رَصَدَا. شاعر نے کہا کہ اگر تم دنیا کی زندگی میں تقویٰ کو زیادہ سفر نہیں بناؤ گے تو مرنے کے بعد تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو بہت خوش ہوں گے، اور تم تکلیف کے عالم میں ہوگے، اس وقت تم افسوس کا اظہار کرو گے کہ کاش ان لوگوں کی طرح میں نے بھی اس برزخ والی زندگی کے لیے دنیا کی زندگی میں تقویٰ والا زیادہ سفر اختیار کیا ہوتا، اس وقت افسوس کرو گے. اس لیے لا يصحب الانسان في قبره غير التقى والعمل الصالح. انسان کو قبر میں جو چیز کام آتی ہے تقوی اور عمل صالح کے علاوہ اور کوئی اچھی چیز اس کو کام یا کارآمد نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے اور فرمایا اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا وخير لباس المرء طاعه ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. بہترین لباس انسان کا تقویٰ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ لباس پہن کر بھی ننگے ہوتے ہیں، یعنی کیوں؟ اس لیے کہ ولا خیر فی من کان للہ عاصیا، کیا خیر ایسی زندگی میں، کیا خیر جو زندگی نافرمانی والی زندگی ہو. تو فرمایا کہ لباس التقوی ذالک خیر، اور یہ بھی بتا دیا کہ متقی بننا کوئی مشکل نہیں ہے، اور متقی بننے کے لیے کوئی خاص ایسی تقسیم نہیں ہے، بلکہ ہر انسان جو بھی اللہ تعالی سے توفیق طلب کرے اور اپنا عمل صالح بنا لے، عورت ہو یا مرد ہو، اللہ تعالی اس کو تقوی کی توفیق دیتے ہیں، اور اس تقوی کی توفیق کے بعد اللہ تعالی اس کا دو طرح کا اکرام کرتے ہیں، ایک اکرام دنیا کی زندگی میں، ایک اکرام آخرت والی زندگی میں. سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اور سورہ غافر مؤمن کی آیت نمبر 40 میں فرمایا من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. من عمل صالحا من ذکر او انثى، عمل صالح تقوی کو اختیار کرے، مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، اللہ کے ہاں اس کے لیے اکرام کیا ہے؟ حیاتا طیبہ، دنیا کی زندگی میں برکت، اور آخرت میں اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. اصل جو اکرام ہے اللہ کے ہاں وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، اور یہ تقوی وہ چیز ہے، اس سے قبل ہم نے پڑھا تھا، وہ آیت ہم نے سورۃ النساء کی سنائی تھی کہ تقوی کا حکم، ہر نبی نے اپنی امت کو تقوی کا حکم دیا، اور یہ ہم نے سورہ شعراء میں درس میں یہ بات پڑھی تھی جب نبیوں کے واقعات بیان ہوئے تھے نا، کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت قوم لوط، وہاں ہم نے بیان کیا تھا کہ سورہ شعراء میں اللہ نے نبیوں کے واقعات میں ایک ایک نبی کے واقعے کو جب بیان کیا تو فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو تقوی کی دعوت دی کہ اللہ سے ڈرو. سب سے پہلے رسول جو آدم علیہ السلام کے بعد آئے، سب سے پہلے رسول وہ ہیں نوح علیہ السلام، یہ پہلے رسول ہیں. آدم علیہ السلام نبی تھے، اور رسولوں کا سلسلہ جو شروع ہوا، سب سے پہلے رسول جو انسانوں کی طرف زمین پر بھیجے گئے وہ تھے نوح علیہ السلام. ان کے بارے میں قرآن میں ہے، سورہ شعراء میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 105، اس سے شروع ہوا ان کا قصہ. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو تقوی کا حکم دیا. سورہ نوح میں بھی ہے انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. اور تقوی کا حکم ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دیا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 16 میں ہے. وابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو تقوی کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی حکم دیا. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. اللہ کا حکم موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان کی امت اور قوم تک پہنچا. اور سورہ شعراء میں ہود علیہ السلام کا ذکر تھا، قوم عاد کی طرف بھیجا گیا. فرمایا کذبت عاد للمرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی تقویٰ کی دعوت دی. کذبت ثمود المرسلین, سورہ شعراء میں ہے, اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. لوط علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی. کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. تو تقویٰ یہ وہ دعوت ہے جو ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی قوم کو تقویٰ کی دعوت دی. اتنا اہم ہے یہ. اور تقویٰ سے متعلق جیسا کہ ہم نے بتایا کہ قرآن پاک کی جو اہم ترین آیات ہیں ان میں ایک آیت وہ ہے جو اس سے قبل ہم نے پڑھی تھی, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102, جس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, تقویٰ کو اختیار کرو, جیسے کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. پوچھا گیا کہ حق کے تقویٰ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں کیا فرمایا, اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. پوچھا گیا کہ کیسے حق ہے, تو وہ جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا تین باتیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تین باتیں فرمائی تھیں. ایک یہ حق کے تقویٰ کیا ہے, تقویٰ کیا ہے فرمایا کہ ایک یہ ان یطاع فلا یعصى وان یشکر فلا یکفر وان یذکر فلا ینسى. تین باتیں ہیں حق کے تقویٰ, یہ ہے ایسی اطاعت کرو جس کے بعد نافرمانی نہ ہو. ان یطاع فلا یعصى, اطاعت ہو نافرمانی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ اطاعت بھی ساتھ ساتھ ہو نافرمانی بھی ساتھ ساتھ, نہیں بلکہ ایسی اطاعت اس کے بعد نافرمانی نہ ہو. یہ کیے. دوسرا یہ کہ ایشکر فلا یکفر, شکر گزاری کرو ہمیشہ اور کفران نعمت سے ناشکری سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. دو. تیسری بات ایذکر فلا ینسا, اور ہم نے بتایا تھا یاد رکھو یاد کرو کبھی بھولو نہیں, اللہ کو یاد کرو اور یاد رکھو. لوگ یاد کرتے ہیں یاد رکھتے نہیں ہیں, اور کچھ یاد رکھتے ہیں لیکن یاد نہیں کرتے. تو دونوں فرمایا دونوں کام ساتھ, یاد کرو یاد رکھو. جو انسان زبان سے یاد کرے اور دل میں یاد رکھے تو یہ ذکر حقیقی ہے, ذکر عملی ہے. اور جو صرف یاد کرتے ہیں یاد نہیں رکھتے, ان کے بارے میں شیخ سعدی کا فارسی کا شعر ہے کہ در زبان تسبیح و در دل گاؤ خر. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زبان اور ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے لیکن دل میں گدھے اور گائے کا خیال ہوتا ہے کہ میری گائے کس کی زمین میں چر رہی ہوگی اور میرے ریوڑ اور میرے جانوروں کا, یعنی دنیا کا خیال. اس لیے فرمایا ذکر حقیقی یہ ہے, اللہ کو اس طریقے پہ یاد کیا جائے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے. یاد رکھنا یہ ہے کہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کی جائے. زبان سے ہونے والا ذکر اس ذاکر کو اگر گناہوں سے روکے, یہ ہے ذکر حقیقی. اور ذکر کا معنی صرف شور و شرابہ اور ہنگامہ ہو, وہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا وہ ہو اور باقی سب خیریت, یہ ذکر نہیں ہے, یہ تو کچھ اور چیز ہے. اس لیے دوسری آیت جو تقویٰ سے متعلق ہے فرمایا کہ دیکھیے مدینہ منورہ میں منافقوں نے مسجد بنائی اور وہ مسجد مسجد قبا کے مقابلے میں بنی, وہ مسجد مسلمانوں کی مسجد کے مقابلے میں بنی, مسجد زرار. فرمایا کہ مسجد بھی اگر تقویٰ کی نیت سے نہیں بناؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں. لمسجد اسس علی تقوى سورة توبہ آیت نمبر 108-109 لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس مسجد میں جا کے عبادت کرو جس کا آغاز اور بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ تھا. لیکن وہ مسجد امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار, جو منافقوں نے بنائی غلط نیت پر, اس کو تو اس میں نماز نہ پڑھو بلکہ اس کو تو گرا دو. اس آیت پر ہمارے ملکوں میں رہنے والے وہ مسلمان خوب غور کریں اس آیت پر, ان دو آیات پر جو مسلکوں اور فرقوں کے نام پر مسجدیں بناتے ہیں. اللہ کے نام پر مسجد نہیں بنتی بلکہ فرقے اور مسلک اور جماعت اور پارٹی کے نام پہ مسجد بنتی ہے. ان آیات پہ غور کریں کہ اگر مسجد فرقے کے لیے بن رہی ہے, مسلک کے لیے بن رہی ہے, تو وہ مسجد اللہ کی مسجد, معاف کیجئے گا, وہ مسجد اللہ کی مسجد نہیں ہے. یہ دیکھیے فرمایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد میں تقویٰ نہ ہو وہاں مت جاؤ. تو مسجد کے بنانے والوں میں اگر تقویٰ نہ ہو, مسجد کے بنانے والوں میں تقویٰ نہ ہو تو مسجد تو بنا دی کیا ہے شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, لیکن کیا کیا جائے وہ جو من ہے اندر, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. افسوس, مسجد تو بنا دی لیکن اس مسجد کو آباد کون کرے, اب بنیاد ہی غلط ہے اس کی. تقوی والی اہم آیات میں آیت المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے, وتعاونوا علی البر والتقوی. تقوی سیکھنے میں, تقوی اختیار کرنے میں, تقوی اپنانے میں ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو, نیکیوں میں ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرو. یہ نہ ہو کہ کسی نے اگر اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے مدرسے یا مسجد میں بھیجا تو خاندان والے یہ کہیں کہ تم نے اپنے بچے کا فیوچر تباہ کر دیا, ارے کیا کر دیا تم نے, یہ کیا کھائے گا, کیا پیے, کیا کرے گا یہ. یا نوجوان بچہ اگر مسجد چلا گیا, یا نوجوان نے اگر داڑھی چھوڑ لی, یا وہ اگر دیندار بن گیا تو سارے خاندان والے پریشان ہو جاتے, ہو یہ تو مولوی بن گیا اب کیا ہوگا. لیکن اگر وہ ساری بدماشیاں کرتا پھرے, نہ ماں پریشان, نہ باپ پریشان, نہ تایا کو تکلیف, نہ ماموں کو پریشانی, نہ خالو پریشان, جو ہی وہ دیندار نمازی ہوا نہیں سب کو تکلیف. اب آ کے اس کے ماں باپ کو پڑھائیں گے اور لکھائیں گے, سمجھائیں گے اور کہیں گے یہ کیا تمہارا بیٹا تو یہ تمہارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, تم تو برائیوں اور گناہوں میں مدد کرتے ہو. تعاونوا علی البر والتقوی. اگر کوئی بھائی, کوئی بہن, کوئی بیٹا بیٹی, کوئی مسلمان قریبی دور کا دوست احباب رشتہ دار اگر وہ دین کی طرف مائل ہے, اس کی ہمت افزائی کرو, اس کی مدد کرو تاکہ وہ اور نیکیوں میں کام کرے. اب بجائے اس کے ساتھ تعاون کرنے کے اس کو پریشان کرنا ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ کے کسی بھی کام میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو. وہ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے, شادی بیاہ کی جتنی غلط رسمیں ہیں سب میں پورا خاندان تعاون کرے گا. اب کسی نے کہہ دیا کہ ہم تو ہندوؤں والی رسم, ہم جو ہے وہ کیا ہے, سہرا نہیں باندھیں گے, گھوڑے پہ نہیں بیٹھیں گے, اور جہیز نہیں لیں گے, اور یہ نہیں سلامی نہیں لیں گے, تو خاندان والے کہتے شادی نہیں ہوگی, مہنگے سے مہنگے شادی حال میں نہیں, ہم نے تو مسجد میں نکاح کرنا. وہ کہیں گے ہم آئیں گے نہیں, برادری نہیں آئے گی مسجد میں. تو تعاون کرنے کے بجائے اس کے ساتھ تعلقات عطا کر لیے جاتے ہیں. یہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو, بلکہ منع کرو کہ یہ برائی کا کام نہ کرو. اور تقوی
کے ضمن میں فرمایا کہ تقوی جو توحید ہے یہی تقوی ہے. سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں آیت نمبر 21 میں کیا ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. توحید نام ہی تقوی کا ہے, اور روزہ تم اس لیے رکھتے ہو کہ تم متقی بن جاؤ. یہی سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور قربانی جو تم کرتے ہو ویسے, یا بڑی عید میں, عید الاضحیٰ میں, یا یہ قربانی بھی اس لیے ہوتی ہے کہ تم متقی بن جاؤ. سورہ الحج کی آیت نمبر 37 میں کیا ہے, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت, نہ خون کی ضرورت, نہ جانور کی ضرورت, نہ قربانی کی ضرورت, بلکہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے, اور یہ تقوی تمہارا اللہ کے ہاں پہنچتا ہے. اور تقوی اختیار کرنے والوں کا ساتھی کون ہے, دوست کون ہے, یہ کون ہے, یہ اللہ والے ہیں. سورہ مدثر کی آخری آیت میں کیا ہے, ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. تقوی کرنے والوں کا ساتھی اللہ ہے, اور اللہ ان کی مغفرت کر دے گا. اور یہ تقوی اتنی اچھی چیز ہے کہ جس انسان کو زبانی تقوی کا جملہ کہنے اور اچھی باتیں کہنے کا کی توفیق مل گئی, وہ جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. صلح حدیبیہ کے بعد جب شرارت قریش نے عام کی, اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پہ سکون نازل کیا, اور ان کی زبان سے جو اچھے جملے نکلے ان جملوں کو اللہ نے کلمہ تقوی قرار دیا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. رضیت باللہ ربا, رضینا باللہ ربا, سب نے کہا یک زبان ہو کے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں, ہم اللہ کو اپنا معبود ماننے پہ راضی, اسلام کو دین ماننے پہ راضی, آپ کو اپنا نبی رسول قائد ماننے پہ راضی, ہمارا جینا مرنا سب آپ کے ساتھ. یہ جملہ نکلا سورہ الفتح 26 سپارے میں 36 نمبر کی آیت میں کیا ہے, فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا احق بها واہلہا. اللہ تعالی نے سکون نازل کیا, مدد نازل کی, فتح و نصرت نازل کی, برکت نازل کی رسول پر اور رسول کے ساتھیوں پر, اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کلمہ اور ایت یہ جملہ زبان سے نکالنے کی توفیق بھی تو اللہ نے دی. وَأَلْزَمَهُمْ, اس نے ان کو لازم کر دیا ان پر کہ یہ زبان سے یہ کہیں کلمت تقوی. معلوم یہ ہوا یہ زبان سے اچھی بات کہنا بھی تقوی میں شامل ہے, اور جو زبان سے اچھی باتیں کرتے ہیں اللہ نے فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, یہ اہل تقوی ہیں. زبان سے اچھی بات کرنے والے کیا ہیں, اہلہا, یہ اہل تقوی ہے. اور ابھی ہم نے پڑھا کہ اہل تقوی کا کیا حکم ہے سورہ مدثر کی آخری آیت میں, کہ اہل التقوی و اہل المغفرہ, اللہ تعالی ان کا ساتھی ہے اور اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے گا. اور فرمایا کہ تقوی وہ چیز ہے اللہ کے ہاں عزت جس چیز سے ملتی ہے, جس عمل سے, جس نیکی سے اللہ کی نگاہ میں بندوں کا مقام بلند ہو جاتا ہے اور یہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, وہ تقوی ہے. سورہ حجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. تقوی اتنی اہم چیز ہے, اللہ تعالی ہم سب کو تقوی والی صفات اختیار کرنے کی اور متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.